الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سورة يونس آيات نمبر 95 اور 96، ارشاد باري تعالى ہوتا ہے: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. اس آیت کریمہ میں فتكون من الخاسرین کو ہم موضوعی طور پہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے ملاحظہ کر رہے تھے، اور آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ انسانی زندگی جن نظریات اور جن چیزوں کے معیار بنا کے بسر ہوتی ہے، ان میں اہم ترین ایک ضابطہ نفع اور نقصان ہے. نفع اور نقصان انسان اپنی زندگی میں اس کو تشخیص دے کے ہی قدم اٹھاتا ہے، جو نفع ہے اسے لینا چاہتا ہے اور جو نقصان ہے اسے اجتناب کرنا چاہتا ہے. قرآن نے اس لیے اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ اس مطلب کو ذکر کرنے میں انسان اکثر اور بیشتر اشتباہ کا شکار ہوتا ہے، اکثر اور بیشتر، اور اس مسئلے میں بہت بڑے پیمانے پہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. سمجھتا انسان کچھ ہے، پیچھے کچھ نکلتا ہے. فہم انسانیت میں بہت زیادہ مسائل نقصان اور نفع کے حوالے سے ہیں. یعنی صحیح تشخیص اپنے نفع کی نہ کر پانا یہ خسارے کا سبب بنتا ہے، اور نقصان اور خسارے کا صحیح نہ جان پانا وہ انسان کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نفع سے محروم کر دیتا ہے. قرآن نے اس کو تفصیلی طور پہ بیان کیا ہے کہ ہم ہر آیت کی تشریح میں مفصلاً نہیں جا سکتے. یعنی یہ مسئلہ حل ہمارے لیے بڑے پیمانے پہ تب ہی ہوگا کہ قرآن نے جن چیزوں کو خسارہ قرار دیا ہے، ہم ہر اس مورد کو قرآن ہی کی نگاہ میں موضوعی طور پہ دیکھیں. مثلا قرآن نے ایمان کسے کہا ہے، یا قرآن نے کفر کسے کہا ہے، تکذیب یا انکار کسے کہا ہے، کیونکہ تکذیب لفظ الگ آیا ہے اور لفظ کفر الگ آیا ہے. اردو میں دونوں کا ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے. اردو میں کفر کہہ دیتے انکار کو، یا جیسے یہ ہے کذبوا بآیات اللہ، یہاں پہ تکذیب کی بھی کہہ دیں انکار کرنا. آیا قرآن کی آیات میں تکذیب اور کفر مترادف ہیں یا مترادف نہیں ہیں، ان ابحاث میں ابھی ہم داخل نہیں ہو سکتے، وإلّا یہ ٹاپک ہمارے لیے رہ جائے گا خاسرین کا. قرآن نے جب لفظ جدا استعمال کیے ہیں تو لفظ کا جدا ہونا تعدد دال جو ہے تعدد مدلول پہ دلالت کرتا ہے. اگر یعنی قاعدتاً کیا ہے، دال متعدد ہیں تو مدلول بھی متعدد ہونے چاہیے، سوائے اس کے کہ کہیں ہمارے پاس مضبوط دلیل بن جائے کہ نہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے. یعنی الفاظ متعدد ہیں تو ان کے معنی بھی کیا ہونے چاہیے، قاعدتاً متعدد ہونے چاہیے، مگر یہ کہ دلیل ہمارے پاس قائم ہو جائے کہ یہاں پہ ترادف ہے. اس لیے اس موضوع کے اوپر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، محققین نے، آیا عربی زبان میں ترادف وجود بھی رکھتا ہے یا نہیں. یعنی کیا ایسا ہے کہ دو ایک جیسے معنی ایک ہو اور دو الفاظ مختلف ہوں، جیسے انسان اور بشر. اب یہ دونوں کا معنی ایک ہے یا نہیں، آیا یہ ترادف وجود رکھتا ہے یا وجود نہیں رکھتا. ایک نظریہ کہ عربی زبان میں کوئی ترادف وجود نہیں رکھتا، کسی نہ کسی جہت سے لفظ جدا ہوتا ہے تو اس کا معنی کسی نہ کسی جہت سے جدا ہو جاتا ہے. مثلا اب ایک جگہ انسان کہا ہے، دوسری جگہ بشر کہا ہے، تو بشر کہنے میں کوئی نہ کوئی اضافی معنی یا کوئی نہ کوئی کمی بیشی ضرور ہوگی. لہذا اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو تکذیب اور کفر اور اسی طرح سے بعض دیگر باطل لفظ، ان کے معنی جدا جدا ہونے چاہیے، اس میں کوئی نہ کوئی جدائی کا پہلو موجود ہوگا. اشتراکی پہلو تو نظر آتا ہے ہمیں، لیکن ہمیں جدائی کا پہلو نظر نہیں آتا. یہ قرآن کریم کی تفسیر کے مبانی کی بحثیں ہیں کہ مجاز ہے یا نہیں ہے قرآن کریم میں، ترادف ہے یا نہیں ہے، مشترک لفظی ہے یا نہیں ہے. یہ قرآن کے تفسیر کرتے ہوئے علوم قرآنیہ میں آپ اسے مطالعہ ان شاء اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. جزوی طور پہ ہم کسی آیت کے ذیل میں بعض مبانی کو آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، جیسے بعض لغت کی جو لغوی مبانی ہیں وہ پہلے ذکر ہو چکے ہیں. قرآن نے واضح طور پہ بعض امور کو خسارہ قرار دیا ہے، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ براہ راست خسارہ یا نقصان یا نفع وہ ایک عمل سے متعلق نہیں ہوتے، ایک عمل ظاہری جو انسانی بدن سے ایک عمل یا انسانی معاشرے کے اندر اجتماعی طور پہ ایک عمل برپا ہو، وہ فوراً پہلے مرحلے میں اسے نفع یا نقصان نہیں قرار دے سکتے، بلکہ نفع اور نقصان کا معیار انسانی باطن ہے، باطن کے اندر پہلے نفع نقصان برپا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ظاہری انجام پانے والے عمل میں نفع نقصان برپا ہوتا ہے۔ اور اصل مسئلہ ہے ہی یہ کہ انسان اپنے باطن سے غافل ہوتا ہے، باطن سے غافل ہونے کی وجہ سے ظاہر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اپنے باطن کا بڑا دقیق حساب کتاب رکھتا ہے وہ ہمیشہ نفع نقصان میں صحیح فیصلہ کر پاتا ہے۔ ہم نے بعض امور کو، کیونکہ یہ وہی مقدمات ہیں جو سابقہ دروس میں تکراراً بیان ہوئے کہ ظاہری عمل وہ در حقیقت باطنی عمل کے اوپر کھڑا ہے، یا باطنی عمل کے اوپر وہ، یا باطنی افکار نظریات کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ظاہری عمل کی مثال درخت کسی ہے، اس درخت کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ وہ باطن کے اندر ہیں، لہذا جڑوں کے بغیر درخت وجود نہیں رکھتا، حیات نہیں رکھتا۔ اس لیے ظاہری عمل کبھی بھی نفع نقصان نہیں کہلائے گا جب تک اس کا باطن کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو۔ لہذا قرآن کریم نے انہی امور کو ذکر کیا، ہم پیچھے بعض امور پڑھ چکے ہیں۔ قرآن نے تکذیب کو، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، واضح طور پہ اسے خسارہ قرار دیا۔ اسی طرح قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا، جناب شعیب علیہ السلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان ہستیوں کو جھٹلانا واضح طور پہ خسارہ قرار دیا۔ اب جو بندہ اسے خسارہ قرار نہیں دیتا وہ اس کے مطابق عمل بھی انجام نہیں دے گا، اور اس کے ہم آج کے دور میں کتنی ہی اس وقت مصائب اور مشکلات دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے شریعتوں کا چونکہ انکار کیا ہے اس کے سبب بنا ہے۔ مثلا غرب کا ہی حالت دیکھیں، انہوں نے حجاب کے شرعی اور قانونی ضابطہ الہی کا انکار کیا، بدحجابی کو پھیلایا، اس وقت پوری دنیا شہوانی امراض میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے انبیاء اور رسول اور حجج الہی کو جھٹلایا اور ان کی لائی ہوئی باتوں کے اوپر اعتقاد قائم نہیں کیا، اور سائنس کو بت بنا کے اس کی اطاعت اور اس کی پوجا کی۔ اب قرآن ایک حقیقت بیان کرتی ہے اور سائنس آ کے بیان کریں، اگرچہ ٹکراؤ دونوں میں نہیں ہوتا، جہاں عقلی مبنا پایا جاتا ہے، جہاں میتھمیٹیکلی طور پہ اعداد و شمار پائے جاتے ہیں، وہاں قرآن اور سائنس ٹکراتی نہیں ہیں۔ اب یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے قرآن اور سائنس ٹکراتی ہے یا نہیں، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس جو کہتے وہ ہے، سائنس کہتے چاند پہ پہنچ گیا تو کہیں پہنچ گیا، اگر سائنس کہے کہ سورج اس طرح گھوم رہا ہے تو مان لیں فوراً کہ گھوم رہا ہے، یعنی ادھر تحقیق کی پھر بھی ضرورت ہے ہمیں سائنس کے اوپر بھی۔ اس لیے انہوں نے سائنس کو بت بنایا کہ وہ جو کہہ دے وہ سائنس کی وحی ہے اور اس کے اوپر وہ اعتقاد قائم کر لیتے ہیں۔ مثلا سائنس اگر آج کہتی ہے زمین کھینچتی ہے، کشش رکھتی ہے، چلو مان لیا، پھر آئنسٹائن آیا اور اس نے یہ احتمال دیا کہ ممکن ہے مختلف سیارے ہیں، ان کی کشش کی وجہ سے کشش ایجاد ہو رہی ہو، خود بازار تو خود زمین کشش نہ رکھتی ہو، اب سائنس اس کو ماننے لگ جائے گی، کل کو کوئی اور احتمال دیا جائے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سائنس جو کہ فوراً مان لے۔ تو غرب ایمان اس بات پہ لایا کہ سائنس جو بات کہتی ہے ایمان لے آؤ، اور ان کے اس بت کو زمین بوس آ کے کرونا نے کر دیا جو نظر ہی نہیں آتا، وہ اپنی پوری دوربینیں لگا کے، لیبارٹریوں کے بڑی بڑی مائکروسکوپ لا کے ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا آیا کہاں سے ہے۔ اور دنیا کے جتنے صاف ممالک ہیں جہاں پہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے، جہاں میل ملاپ کے سارے ضابطوں کا خیال رکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ مریض ادھر ہی ہو رہے ہیں۔ اس وقت یورپ میں تعداد پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور امریکہ اس وقت دوسرے نمبر پہ آگے جہاں پہ اس کے زیادہ مریض پائے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح سائنس کا زمین بوس ہوا۔ اور یہ جو اب ہمارے پاس اعداد شمار آتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ظاہر کے اوپر نہیں کھڑا، حقیقت میں باطنی چیزیں۔ اس لیے کہ وہ افراد جو ظاہری زندگی کے ہی امور کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے، موت کے خوف نے انہیں ایک اور موت میں دھکیل دیا ہے، وہ کرونا سے نہیں مر رہے، موت سے ہی مر رہے ہیں۔ वो ऐसी उन्होंने टेंशन ली हुई है ना, इस दुनिया में उन्हें खाना सही नसीब हो रहा है, ड्रिपों पे ड्रिपें लगी जा रही हैं और नफ्सियाती हुए हुए हैं। लिहाजा ये जो सूरत हाल है वो अंदर से खोखलेपन की तरफ इशारा करती है। और ये अंदर का खोखलापन क्यों है, अंदर से खाली क्यों है? क्योंकि उसने रब्त अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तोड़ा, वही से ताल्लुक़ तोड़ा। कुरान की सूरत में वही हमारे हाथ में है और उस वही से हम अपनी इस्तेआत के मुताबिक ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से वही के ज़रिए ताल्लुक़ जुड़ गया, वही के साथ। सवाल, वही के साथ नबी के अलावा किसी का ताल्लुक़ जुड़ सकता है या नहीं? बराह रास्त नहीं जुड़ सकता। नबी के वास्ते से जुड़ सकता है या नहीं? नबी के वास्ते से तो जुड़ना ज़रूरी है। लिहाजा अगर नबी के वास्ते से ना जोड़ें तो ये खसारा है। ये फिर उस भरपूर तवानाई और कुव्वत और कुदरत का जो असल सरचश्मा है उससे ताल्लुक़ तोड़ देना है। जब उससे ताल्लुक़ टूट जाए तो फिर कहाँ पे उसको रोशनी नज़र आएगी? यानी आप समझें कि बिलफर्ज के रोशनी का सारा मंबा ट्रांसफार्मर है, तो बल्ब अपना ताल्लुक़ ट्रांसफार्मर के साथ तोड़ दे, डायरेक्ट जुड़ भी नहीं सकता, लेकिन तार के तवस्सुत से जुड़ता है। अगर वो तार से ताल्लुक़ तोड़ दे तो उसका उस कुदरत के सरचश्मे से ताल्लुक़ टूट जाएगा। फिर क्या ये बल्ब जलता रहेगा या जुल्मतों में चला जाएगा? इसलिए कहा अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह जब वली बन जाता है और जो अल्लाह से ताल्लुक़ विलायत का जोड़ लेता है, इताअत का जोड़ लेता है, तो फिर वो तारीकी में नहीं रहता। ये तो रोशन है अंदर से, ये मुनव्वर है अंदर से, उसके गम मुंदमिल हो जाते हैं, गमों की नौयत ही बदल जाती हैं, सोचने का अंदाज़ बदल जाता है, रहन सहन का अंदाज़ तब्दील इंसान का होता चला जाता है। आज हम इसके अलावा जो एक और पढ़ेंगे मौजू के, खसारा कुरान ने किसको कहा। बस कुरान ने तकजीब के ऊपर बहुत ज़ोर दिया है, तकजीब को बार बार खसारा करार दिया है। किताब की तकजीब है, नबी की तकजीब है, इस किताब में आने वाली आयात की तकजीब है, बार बार कुरान ने तकजीब को खसारा करार दिया, क्योंकि वो जुल्मतों में चला जाता है। उसने असल मंबा से ही ताल्लुक़ तोड़ दिया। मतलब आप अपनी जहानत से ताल्लुक़ जोड़ लें और अल्लाह की तदबीर से, कि इंशाल्लाह भी आगे आयत आ रही है कि जो अल्लाह के मकर से फ़रार करता है वही खसारे में है। जो अल्लाह की तदबीर से फ़रार करेगा खसारे में, जो अपनी तदबीर खुद ही करना चाहेगा, क्योंकि अंदर इंसान के मैं नहीं टूटती। वो जिस तरह से बाज़ सूफिया बुज़ुर्गों की शायरी भी है कि इस मौरिद में उनका कलाम तो नहीं लाना चाहिए, लेकिन इस मैं के हवाले से कलाम को समझाने की खातिर बयान किया जाता है। बुल्ले शाह का एक शेर है, उसका माना ये बनता है कि तुम जाओ और समंदर में डुबकी लगाओ, और समंदर में डुबकी लगाने के बाद खूब अपने आप को धो, और धो धो के फिर बाहर निकलो, फिर धो, और बार बार ये काम करते रहो। अगर तुमने अपनी मैं का इलाज नहीं किया तो तुम साफ़ नहीं हो सकते। जितने तरीके सफाई के इख्तियार करते जाओ करते जाओ, तुम अतर लगा लो, खुशबुएं लगा लो, आब जमजम से नहा लो, जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारी अंदर से नहीं जाती तो फिर तुम पाक नहीं हो सकते। वो गंदगी तो अंदर तुम्हारे चिमटी हुई है, क्योंकि तदबीर जो अपनी खुद करता है, जो अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करता, जो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, अल्लाह की बातें छोड़ के अपने मशवरे, अल्लाह की बातें छोड़ के अपनी नसीहतें, इंसान आस्ता आस्ता मंबा इलाही से अगर ताल्लुक तोड़ दे तो तारीकी और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे माशरे भी तारीक और गंदगी हैं। इसलिए अल्लाह ताला के अजाब में जहाँ कहारियत है वहाँ पे रहमत का उनसर भी है। इसलिए इसी गंदगी को अल्लाह ताला ने माशरों से साफ़ किया ताकि ज़मीन रहने के काबिल बने। जैसे आप घर में गंदगी ज़्यादा हो जाए तो फ़र्श धोते हैं या नहीं धोते? तो फिर जो कुछ आस पास होता है वो सारा बह जाता है। अजाब इलाही भी यही है। वो माशरा इतना गंदा हो गया, इस कदर गंदगी का ढेर बन गया कि अब अजाब इलाही मोमिनीन के लिए रहमत बन के आता है, क्योंकि ज़मीन रहने के काबिल ही नहीं बन रही। वो इन सब गंदगी के ढेरों को उठा के बाहर फेंक देती है ताकि ज़मीन दोबारा रहने के काबिल बने। लिहाजा आपने मुलाहिज़ा किया तकजीब के अमल को, क्योंकि हमारा ये मौजू खसारे के इनवान से जो नुक्ता कुरान ने बार बार ज़िक्र किया, ये इख्तिताम की तरफ जा रहा है। इसलिए इसकी हम अपने जहन में खुद अहमियत को उभारें कि तकजीब जन्म नहीं लेनी चाहिए, झुटलाना नहीं चाहिए अपने वजूद के अंदर, तस्लीम हो जाएं कुरान के सामने, कुरान को पकड़ लें, कुरान के साथ अहद व पैमान बांध लें। कुरान ने एक और मौरिद जो जिक्र किया है वो ये है कि काफिर अगर हो तो उसके खसारे में इजाफा होता है, कि मैं ये अनावीन बस तेज़ी से आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि हम एक और खसारे के मौरिद को जान सकें, क्योंकि पहला तकजीब पढ़ा हमने, दूसरा कुफ्र पढ़ा। कुफ्र में एक और आयत हमारे पास सूरह फातिर आयत नंबर 39 आती है, जिसमें इरशाद बारी ताला होता है, फमन कफारा फ अलैहि कुफ्रुहु, जिसने कुफ्र किया वो उसी के ऊपर आके गिरेगा। अल्लाह तो बेनियाज है, गनी हमीद है। वला यजीदुल काफिरीना कुफ्रुहुम इंद रब्बिहिम इल्ला मक्ता, कि कुफ्र काफरीन जो कुफ्र करते हैं अपने रब के सामने वो इन्हीं को हलाकत में डालता है, उनके रब को इससे कुछ भी नहीं होता। वला यजीदुल काफिरीना कुफ्रुहुम इल्ला खसारा, लेकिन दो लफ्ज़ कुरान ने बयान किए, मक्त है और खसारा है। कुफ्र की सूरत में इंसान के नसीब में और इंसान का हिस्सा जो करार पाता है वो मक्तुन है, वो खसरुन है, यानी मक्त है। वला यजीदुल काफिरीना कुफ्रुहुम इल्ला खसारा, कि कुफार के भी इजाफा होता है, ऐसी बात नहीं है, जब वो कुफ्र करेंगे तो इजाफा हो रहा है। मोमिनीन के बारे में क्या कहा, कि जितनी आयात पढ़ी जाती हैं वो आयात क्या हैं, उनमें ईमान के इजाफे का बायस बन जाती हैं, लेकिन इस जगह किया है कि वला यजीदुल काफिरीन कुफ्रहुम इल्ला खसारा, कुफ्र जितना बढ़ता जाएगा उतना खसारा बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह सूरह बकरा आयत नंबर 121 में, सूरह बकरा आयत नंबर 121 में तिलावत, हक़ तिलावत अदा ना करने, यानी अगर कोई हक़ तिलावत को अंजाम ना दे, तिलाव कुरान ने या किताब इलाही जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसके कुछ हुकूक रखे हैं, कुरान करीम ने कुछ हुकूक रखे हैं, जैसे बंदों के हक़ अदा नहीं करते, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों के हुकूक रखे हैं। आयत करीमा पहले मुलाहिज़ा करें, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, जिन्हें हमने किताब दी है, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, यतलूनहू हक़ तिलावतिही, अगर वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब दी है वो उसकी तिलावत का हक़ अदा करते हुए तिलावत करते हैं, उलाइका युमिनून बिह, यही लोग हैं जो इस किताब पे ईमान लाते हैं, यानी अगर हक़ तिलावत अंजाम ना पाए तो इसका मतलब ईमान में लग्जिश पाई जाती है। हकीकी मोमिनीन हैं ही वो कि जो हक़ तिलावत अंजाम देते हैं। वमन यकफुर बिही, और जिसने इसका इनकार किया, किताब का इनकार किया या उसका हक़ तिलावत अंजाम ना दिया, वमन यकफुर बिही, जिसने किताब का इनकार किया, फ़ाउलाइका हुमुल खासिरून, वही खसारे में है। अच्छा, अल्लाह ताला की किताब का इनकार करने से क्या मुराद है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमने आसमानी किताब के साथ सलूक कैसा करना है, उसका हक़ क्या बनता है। कुरान ने बाज़ हुकूक वाज़े तौर पे बयान किए हैं और वो हर फर्द की ज़िम्मेदारी है, और अलकाफ़ी में एक रिवायत भी वारिद हुई है कि रोज़े क़यामत बाज़ चीज़ें अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगी, बंदा लाया जाएगा वो इतराज़ करके खड़ी हो जाएंगी और वो बंदे को आगे नहीं जाने देंगी, वो जन्नत में जाना चाहेगा ये खड़ी हो जाएंगी कि और शिकवा अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगी, इसने हमारे साथ जुल्म किया, और वहाँ पर उसे फिर रोका जाएगा। उनमें से एक यही है कि कुरान शिकवा करेगा कि मैं इसके हाथों में था, इसने ना पढ़ा ना अमल किया मेरे ऊपर, कुरान का ये शिकवा कुरान ने ख़ुद भी बयान किया है। इसी तरीके से मस्जिद है, मस्जिद शिकवा करेगी, मैं करीब थी ये मेरे पास आया ही नहीं, वीरान रखा मुझे, वीरान रखने की सूरत में क़यामत वाले दिन मस्जिद एक हकीकत का नाम है जो उस हकीकत आश्कार होगी और इंसान को गिरफ्त में रोज़ क़यामत ले लेगी, इसी तरह कुरान है वो रोज़ क़यामत गिरफ्त में ले लेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कुरान ने ये शिकवा किया कि मेरी जो उम्मत है कि उस उम्मत ने कुरान को अखज़ तो किया है लेकिन हिजरत करते हुए, सही है, इत्तख़ज़ क़ौमी हाज़ल क़ुरआना महजूरा, पकड़ा तो है कुरान को लेकिन तर्क करते हुए, अमल तर्क कर दिया, कुरान को अपने हाथों में लिए हुए हैं। आखिरु ज़मान की जो अलामत आई हैं बाज़ कुतुब में, अगरचे उनके ऊपर सनदी बहस है, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि कुरान बड़ी जीनतों के साथ रखा जाएगा और बड़ी खूबसूरत आवाज़ों में पढ़ा जाएगा लेकिन अमल नहीं होगा इसके ऊपर, لہذا قرآن کے یا آسمانی کتاب کے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق ہے تلاوت، تلاوت قرآن کی جائے، ان میں سے ایک حق ہے تدبر، تدبر نہیں گے تو تالے، یعنی تلاوت کریں گے تو تالے نہیں کھلتے، تالے انسانی وجود میں ہر آیت کے مقابلے ایک تالا لگا ہوا ہے، ہر آیت کے مقابلے میں، آیت کے مقابلے میں تالا کھلے گا اس وقت جب تدبر کی چابی کو استعمال کریں گے، اگر تدبر کی چابی استعمال نہ کی جائے یہ آیت بند رہ جائے گی، وہ کافر کے لیے بھی بند تھی اور اس بندے کے لیے بھی بند ہے، اس لیے قرآن بعض کے لیے حجاب بن جاتا ہے، قرآن پڑھتے رہیں گے حجاب سامنے سے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ ہمارے سامنے بات آئی کہ کتاب کا جس نے بھی کفر کیا یعنی حقوق اس کے ادا نہ کیے وہ خسارے میں ہے، وہ جتنا بھی آ کے مومن بننے کی کوشش کرے، انقلابی بننے کی کوشش کرے، جتنے نیک کاموں میں آگے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے، قرآن سے حق تلاوت و تدبر و عمل ان تین کا اس نے تعلق نہیں جوڑا، یا چوتھا تذکر، اگر تذکر کا ربط، تدبر کا ربط، تلاوت کا ربط نہیں جوڑا تو پھر وہ اس کا وجود اندر سے خالی ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، اور قرآن سے واقعاً جس کا تعلق قائم نہیں ہوا وہ کوئی فقی بنے، اصولی بنے، فلسفی بنے، کوئی سائنسدان بنے، وہ اندر سے خالی ہے انسان، اس کے وجود اندر سے سیاہ ہے، وہ انسان کہ جس کا قرآن سے ربط قائم ہو گیا، قرآن نے آ کے اسے منور کر دیا، اور واقعاً قرآن کریم وہ کتاب بنتی ہے جس کے اوپر وقت لگایا جائے، بھاگ دوڑ کی جائے، اس کے محضر میں حاضر ہونے کی کوشش کی جائے، یہ زندہ ہمارے وجود کے اندر نہیں ہوگا، کوئی نورانیت نہیں آ سکتی۔ یہ ہمارے پاس نکات تھے کہ تکذیب اور کفر۔ تیسرا جسے قرآن کریم نے عمل، وہ عمل جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور قرآن باطن کے ساتھ اور قرآن نے اس کو خسارہ قرار دیا ہے، وہ شریعت کے اوپر ایمان نہ لانا ہے، وہ شریعت کے اوپر ایمان نہ لانا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آیت میں پوری نہیں پڑھتا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، کہ اس آیت کریمہ میں خداوند متعال پہلے احکام کو بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کا یعنی ان چیزوں پر ایمان کا، ایمان ادھر اگرچہ مطلق آ رہا ہے لیکن آپ سیاق کے طور پہ اس کو اخذ کر سکتے ہیں، اور سیاق کی روشنی میں اگر دیکھیں تو احکام شریعہ سے خصوصی طور پہ تعلق بن رہا ہے، وَإِلَّا ایمان مطلقاً تمام کے تمام امور کو شامل ہے، جس نے بھی ایمان کا کفر کیا، جس طرح کتاب کا کفر ہے، یعنی قرآن کی تعبیرات پہ دقت کریں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جس طرح بھی آپ نے پڑھا کہ وَمَنْ كَفَرَ بِهِ، کہ جس نے بھی کفر کیا کتاب کا، بس کتاب کا کفر ہوتا ہے، اسی طریقے سے کفر ایک دفعہ کیا جاتا ہے اللہ کا، اللہ کا کفر کیا، حجت الہی کا کفر، اس طرح ایک دفعہ ایمان کا کفر ہے، وَمَنْ كَفَرَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کا کفر کرے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے اعمال سارے حبط کر لیے جائیں گے، یعنی وہ اپنی زندگی میں بڑی خدمت خلق بھی کرتا رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد بھی کرتا رہا ہے، بڑی اچھے اخلاق سے پیش بھی آتا رہا ہے، چونکہ اس کا وجود ایمان سے خالی ہے تو یہ جو ظاہری طور پہ اس کے اعمال تاریکیوں کے ہمراہ اس کے اعمال صادر ہو رہے ہیں وہ سارے تاریک کہلائیں گے۔ ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مثالیں دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے خوب محنت زحمت کی ہوتی ہے، آخر میں وہ ڈپارٹمنٹ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے کاغذات نامکمل ہیں، یا آپ جو مہر لگا کے آئے ہیں وہ مہر درست نہیں ہے، اس لیے یہ پیپر آپ کے قبول نہیں ہے، حبط ہو جاتے ہیں اس کے، مطلب ہم نے شناختی کارڈ بنوایا، پاسپورٹ بنوایا، ویزے بھی لگوائے، ایئرپورٹ کے اوپر آئے، اس نے کہا کہ مثلا دیکھو ڈیٹ گزر چکی ہے پاسپورٹ کی، جاؤ واپس، اس کی سب زحمتیں ضائع گئیں، یعنی کہ اس نے سارے کے سارے کے انٹرویو بھی دیا، میں نے یہ بھی کیا، فلاں بھی کیا، وہ کہے گا جو بھی سناتے رہو، کیونکہ اگر شرائط پوری نہ ہوں تو ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، کیونکہ ایمان نور اور زینت ہے، زینت اور نور کے بغیر تاریک اندر باطن ہو، اور اس تاریک باطن سے جو عمل صادر ہوگا وہ تاریک ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہری طور پہ تو اس نے نفع دیا، اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ظاہری عمل کو نفع نقصان نہیں کہہ سکتے. ممکن ہے کہ کسی نے کسی کو نفع دیا ہو, وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نفع اس کے نقصان میں جائے. ایسی ہمارے پاس ہزاروں مثالیں ہیں, جیسا کہ یہ ضرب المثل بھی بنی ہوئی ہیں کہ کوئی سانپ کو گھر میں لا کے پالتا رہے, اسے دودھ بھی پلائے, کھانے شانے بھی کھلائے, تو جب سانپ زندگی اس میں آ جائے گی, اگلا کام کیا کرے گا؟ وہ ڈسے گا یا نہیں ڈسے گا؟ تو اب اس کی یہ نیکی ہوئی کہ اس نے جان بچا دی ایک موذی جس کو مارنا چاہیے تھا. لہذا خالی عمل سے نہیں پتہ لگتا. جس طرح سے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کس طرح سے شہید ہوئے, وہ دودھ کا پیالہ پلایا, اس نے تو اپنے طور پہ بہت بڑی نیکی کی, بہت بڑی اس نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے نیکی کی. وہ نیکی کیا ہوئی کہ اس قدر بڑی شخصیت کو کہ جس کی امام علی علیہ السلام کے سب سے معتمد ترین شخصیت کو شہید کرنے کا وہ باعث بن گیا اپنی سادگی کی وجہ سے. لہذا سادگی کے ہمراہ خدمت خلق یہ نتیجہ دے گی, کیونکہ یہ والا جو بدو پن ہے, سادگی سے مراد بدو پن یعنی غافل بے بصیرت, بے بصیرت غافل انسان یعنی بے بصیرتی کی تاریکی نفس کے اوپر چھائی ہو, بدو پن کی تاریکی ہمارے نفس کے اوپر چھائی اور یہاں سے کوئی عمل نکل رہا ہو, وہ عمل نورانی ہو سکتا ہے؟ وہ تو تاریک عمل بن جائے گا. جیسے اس وقت پوری کی پوری دنیا میں استعماری جو ہیں, جتنے بھی ہمارے ادارے اس دنیا میں چھائے ہوئے ہیں استعماری ادارے, ان میں بھرتی ہونے والے افراد کون سے ہیں؟ وہ عالم اسلام کی باصلاحیت شخصیات ہیں کہ جنہیں ڈالروں کے اوپر خریدا گیا ہے, وہ تو اپنا معاش کما رہے ہیں. بصیرت نہ رکھنے کی وجہ سے وہی انہی کے ذریعے سے سارے ادھر امور انجام پا رہے ہیں. کوئی پینٹاگون میں ہے, کوئی فلاں جگہ ہے, کوئی فلاں جگہ پہ ہے. لہذا انسان بصیرت سے کام لے تو تب اس کے عمل سے جو نتیجہ نکلے گا وہ نورانی ہوگا, نفع بخش ہوگا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, جس نے ایمان کا انکار کیا تو اندر ظلمت ہے یا اب نورانیت ہے؟ اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے, سیاہی سیاہی ہے. اس سیاہی کے بل بوتے پہ آپ جو عمل صادر کریں گے تو سیاہ عمل ہوگا یا وہ نورانیت کے اوپر عمل ہوگا؟ عقل انسانی یہ کہتی ہے. یہ صرف حبت کا عمل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عقل تسلیم نہ کرے. عقل تسلیم کرتی ہے کہ اگر ایک انسان کا باطن اندر سے ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے, گندگی سے بھرا ہوا ہے, اس کا ظاہری عمل وہ دوسروں کو اچھا بھی دکھائی دے تو تب بھی وہ برا ہی ہوگا اور اس کے برے نتائج معاشرے میں برپا ہوتے ہیں. اس لیے اس آیت میں آپ نے دیکھا فقد حبط عملہ کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آخرت میں کیا ہوگا؟ دنیا میں تو نیک نامی اپنی کمائی لے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ آیت جو ہے اس آیت کا آغاز ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے, اور پاک دامن مومن خواتین اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کی پاک دامن خواتین بھی حلال ہیں جب تم انہیں ان کا مہر دے دو. تم لوگوں کا ان سے قصد پاکیزگی ہونا کہ بد کرداری, اور پوشیدہ جو ہیں دوستیاں رچانا, یہ جو ہے یہ درست عمل نہیں ہے. بس اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ اعمال نکاح کے بارے میں, کھانے پینے کے بارے میں, اہل کتاب سے تعلق قائم کرنے کے بارے میں, یہ فقہی احکام ہیں یا نہیں؟ بس جس نے ان جگہوں پر کوئی ایمان کا انکار کیا اور اپنے تعلقات کو استوار کیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَاتِ من الخاسرین. یہ ہمارے پاس آیت آئی کہ جس سے ہمیں معلوم ہوا شریعت کے مطابق عمل کرنا نفع ہے, شریعت پر ایمان لانا نفع ہے, احکام الہیہ کے مطابق قدم بڑھانا نفع ہے. سیاہی کیا ہے؟ سیاہی یہ ہے ظلم و ستم, شریعت کا انکار, شریعت کے مقابلے میں قدم بڑھانا, یہ غلط چیز ہے. یعنی داڑھی رکھنا جو ہے یہ نفع ہے, داڑھی کٹا کے جتنا بھی خوبصورت دکھائی دینا چاہے یہ نقصان اور خسارہ ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسی طریقے سے حرام طریقے سے کھانا پینا, حرام طریقے سے مال کو لینا, آج کل تو یہ حرام کی قسمیں پرانے دور میں بھی تھیں، امام علی علیہ السلام کے خطبات میں شامل ہے، فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں چار قسم کے لوگ ہیں، ان چار میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ جو اپنی بڑی خوبصورت وضعیت بنا لیتے ہیں اور دامن اٹھا کے چلتے ہیں اور بڑے آرام اور دھیمے انداز میں جوابات دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک متقی زاہدوں جیسی شکل بنا کے پیش کرتے ہیں اور لوگ انہیں امین سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ دین کے راستے سے دنیا کو کمانا چاہتے ہیں، یعنی دین کے راستے سے حرام پیسہ کماتے ہیں۔ یہ امام علی علیہ السلام کے دور میں جب طبقہ موجود تھا، تو آج کے دور میں طبقہ نہیں ہوگا کہ ٹوپی اور امامہ پہن کے داڑھی رکھ کے حرام مال کمائے، لہذا یہ امور انجام پاتے ہیں، دھوکہ دہی، کسی کو دھوکہ دینا، کسی سے مال نکلوانا، کسی سے غلط روش کے ساتھ چلنا، یہ سارے کے سارے حبط اعمال کا سبب بنتے ہیں، یہ عملی کفر ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ایمان لانا چاہیے صحیح راستوں کا، غلط طریقوں سے جو اپنے نفس میں پلاننگ کرتا ہے کہ یار اس کے سامنے میں بڑا شریف بن جاؤں گا اور اس کے سامنے ایسا اظہار کروں گا تو ٹھیک ہے میرا گزارا چلتا رہے گا، جس نے یہ پلاننگ کی وہ دنیا میں تو رسوا ہوا ہی ہوا ہے، رسوا ہوا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لہذا ایمان کے کفر سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جس نے اپنے باطن میں دوسرے کو دھوکہ دیا، جب یعنی حق کو دھوکہ دیا، جس نے اپنے باطن میں شریعت کو دھوکہ دیا، در حقیقت وہ خود ہی دھوکہ کھا گیا، اپنے وجود کو اس نے آلودہ کیا، اور جو وہ اپنے وجود کو آلودہ کرے وہ کسی نفع کا مالک نہیں بن سکتا۔ اگلی آیت انشاءاللہ کہ باطل کو اختیار کرنا، جس نے باطل راہ کو یا باطل طریقے کو اختیار کیا، کہ ہمارا کفر کا موضوع ختم ہوا اور باطل کا موضوع انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا، کہ جس نے باطل کو اختیار کیا وہ خسارے میں ہے۔ حق اور باطل آپس میں ٹکراتے ہیں، ایمان اور کفر آپس میں ٹکراتے ہیں، تصدیق اور تکذیب ہے، بس ہم ادھر سے اصلاح کرتے جائیں۔ تکذیب اگر خسارہ ہے تو تصدیق کیا ہو جائے گی؟ نفع۔ اگر کفر خسارہ ہے تو ایمان کیا ہو جائے گا؟ نفع۔ اگر باطل خسارہ ہے تو حق کیا ہو جائے گا؟ نفع۔ اور ان سب چیزوں کا تعلق انسان کے اولین صورت میں باطن کے ساتھ ہے یا نہیں، اس کے بعد اس سے صادر ہونے والے اعمال سے تعلق ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔